بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أربعين أحاديث نووية شرح کے درس جاری ہے. آج کی نشست میں حدیث نمبر 8 کی شرح کرتے ہیں. حدیث کا متن سب سے پہلے امام ابو زکریا یحیی بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 8 میں بیان فرماتے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. اس حديث کا ترجمہ سيدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں، قتال کرتا رہوں، تاکہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، جب تک وہ یہ کام کر لیں، جب وہ یہ کام کر لیں تو وہ مجھ سے اپنے خون اور مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے کسی اسلامی حق کے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا. متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. بڑی اہم حدیث ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے، بہت سارے اہم پیغام ہیں، خاص طور پہ جہاد اور قتال کے تعلق سے، کلمہ شہادت کی اہمیت کے تعلق سے. آئیے دیکھتے ہیں فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظہ اللہ اس حدیث کی شرح میں کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، جیسے کہ آپ ساتھی جانتے ہیں کہ میں شیخ صاحب کی شرح سے شرح کر رہا ہوں، اور شیخ صاحب نے اپنی شرح میں نقاط پوائنٹس کے اعتبار سے شرح کی ہے، تو تقریباً ٹوٹل 7 پوائنٹ ہیں فوائد کے ساتھ. آئیے دیکھتے ہیں یہ 7 پوائنٹ کون سے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ نمبر 1، قولہ امرتو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان امرتو یعنی مجھے حکم دیا گیا، الامر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو اللہ. امرتو مجھے حکم دیا گیا، کس نے حکم دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ هو اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. لأنه لا آمر له غيره، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دے سکتا. وإذا قال الصحابي، اور اگر صحابی یہ کہے امرنا بكذا او نهينا عن كذا، ہمیں حکم دیا گیا کسی چیز کا یا فلان چیز کا، یا ہمیں منع کیا گیا فلان چیز سے، فالآمر والناهي هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو حکم دینے والا یعنی صحابہ کرام کو یا منع کرنے والا فالآمر والناہی لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو صحابہ کرام کو حکم دینے والے اور منع کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. یہ بات واضح ہے. امرتو میں ایک اہم پیغام اور بھی ہے, جب کوئی کسی کو حکم دیتا ہے تو دونوں ایک ذات نہیں ہو سکتی. ایک حکم دینے والا ہے, دوسرا حکم لینے والا ہے. تو فوائد بھی انشاءاللہ بتائیں گے آگے دروس میں. اس میں وحدت الوجود کا رد بھی ہے, ایک لفظ ہے وحدت الوجود کا رد. کیسے ممکن ہے جو حکم دے رہا ہے وہی حکم لے بھی رہا ہے؟ تو جہاں پر بھی آپ یہ صیغہ مبنی المجہول جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو, حکم دینے والا منع کرنے والا اللہ تعالیٰ ہو, تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو حکم بھی دیتا ہے پھر منع بھی کرتا ہے. دوسرا پوائنٹ شیخ صاحب فرماتے ہیں, وحدت الوجود کے رد کا جو پوائنٹ ہے میں خود بتا رہا ہوں, شیخ صاحب نے بیان نہیں کیا, ایک فائدہ طالب علم کے لیے اس لیے میں بتا رہا ہوں. دوسرا پوائنٹ شیخ صاحب فرماتے ہیں, لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ وسلم کو وفات ہوئی, استخلف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, اور سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلافت دی گئی یعنی خلیفہ بنے, وارتد من ارتد من العرب, اور عرب میں سے جو مرتد ہوئے وہ مرتد ہوئے, وامتنع من امتنع من دفع الزکاۃ, اور زکوٰۃ سے رکنے والے زکوٰۃ دینے سے رک گئے. تو اس وقت عزم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ علی قتالہم, سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے قتال کرنے کی عزیمت کی عزم کیا. کیوں؟ بناء علی ان من حق الشہادتین اداء الزکاۃ, کیونکہ کلمہ توحید کی گواہی دینے کے حق میں سے ہے زکوٰۃ کو دینا, دین کا بنیادی حصہ ارکان اسلام میں سے ہے. ولم يكن عنده الحديث بإضافة الصلاة والزكاة إلى الشهادتين, اور یہ حدیث جو ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں جس میں کلمہ شہادت کے ساتھ نماز اور روزے کا ذکر ہے دونوں کا, یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی تھی. میں قصہ بتاتا ہوں, راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر ہے حدیث کے. شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں, اب یہ اس میں ایک علم حدیث میں ایک فائدہ ہے کہ جمع الروایات کا کیا فائدہ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم کو دیکھتے ہیں, کتاب الایمان میں جتنی روایت آئے ہیں میں اس کی طرف اشارہ کروں گا, تو ہر روایت میں ایک ہی قصہ ہے, ہر روایت میں آپ کو ایک نیا پیغام ملے گا جو پہلے روایت میں نہیں تھا. تو اس لیے اہل سنت جماعت کے علماء, اہل حدیث علماء کیا کرتے ہیں, ایک ہی موضوع کے تعلق سے سارے کے سارے روایات اکٹھے کر لیتے ہیں اور پھر اس موضوع کے تعلق سے فیصلہ کرتے ہیں, فتویٰ دیتے ہیں. تو شیخ صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانع الزکاۃ, جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا, اگرچہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ تھے, سب منکر نہیں تھے, ایک گروہ منکر تھا دوسرے نے خود نہیں دی, الغرض تو سارے کافر نہیں تھے, جو منکر تھا وہ کافر ہے. جیسے ابوبکر صدیق نے جن کے خلاف جنگ کی, سب کافروں کے خلاف نہیں کی, ان میں سے ایک گروہ تھا جو کافر تھا, کیونکہ جو یہ سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے شرعاً, تو دار اسلام سے خارج ہے, کیونکہ قرآن کی تکذیب کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تکذیب کرتا ہے. الغرض تو سید ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جنگ کی, جہاد کیا. یہودی تھے, رسولانی تھے, کون تھے؟ مسلمان تھے, کلمہ پڑھنے والے تھے. اشکال کہاں پہ شیخ صاحب کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اشکال یہ, کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, زکوٰۃ دینے سے انکار کیا یا زکوٰۃ نہیں دی, کیونکہ یہ خدشہ تھا, یہ غلط فہمی تھی, زکوٰۃ فرض تھی دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, اب زکوٰۃ جو ہے ہم خلیفے کو نہیں دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو ان میں سے جس نے انکار کیا کہ دین کا حصہ نہیں, وہ دار اسلام سے خارج ہوگا, جس نے جس کو غلط فہمی تھی اور رجوع کیا اس کو معاف کر دیا, جس نے غیر رجوع نہیں کیا اور اصرار کیا کہ زکوٰۃ فرض تو ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, ان کے لیے نہیں تھی, تو یہ کافر نہیں تھا. تو مختلف قسم کے لوگ تھے. الغرض تو اشکال کہاں پہ ہے کہ جب کلمہ پڑھنے والے تھے تو ان کے خلاف قتال کیوں کیا؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ سر ابوبکر صدیق نے فرمایا ہے کہ جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اس نے کلمہ شہادت کا حق ادا نہیں کیا, کیونکہ زکوٰۃ بھی کلمہ شہادت کے حق میں سے ہے. اور یہ حدیث جو ہے جس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے نماز کے ساتھ جو ہم پڑھ رہے ہیں, یہ حدیث سید بکر صدیق کو نہیں پہنچی تھی. اگر یہ حدیث موجود ہوتی تو پھر سید بکر صدیق اس حدیث کو پیش کر دیتے. جب مناظرہ ہوا, مناقشہ ہوا سید بکر صدیق و عمر بن خطاب کا, اب دیکھ شیخ صاحب فرماتے ہیں کما فی ھذا الحدیث فناظرہ عمر فی ذلك, جب سید بکر صدیق نے قتال کیا مانعین زکوٰۃ کے خلاف, تو بعض صحابہ کبار صحابہ کو بھی اشکال ہوا. اب دیکھیں دو کا علم برابر نہیں تھا, سبحان اللہ. وفوق كل ذي علم عليم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه کو پریشانی ہوئی, ایک کلمہ تو پڑھتے ہیں, یعنی ایک مسئلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا, صدمہ تھا, بہت بڑا صدمہ تھا. پھر جو کافر دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے, انہوں نے سمجھا کہ کمزور ہو گئے, تو اس نے تیاری شروع کر دی حملے کی. خبریں آ رہی تھی کہ روم بھی حملہ آور ہونا چاہتا ہے, اور جو مشرکین ہیں مشرکین عرب وہ بھی حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے. اور پھر مانعین زکوٰۃ بھی میدان میں آ گئے, ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. اب بیرونی خطرہ اور اندرونی خطرہ دونوں مسائل ہیں. تو سید ابوبکر صدیق نے عزم کیا کہ قتال کرنا ہے. اب اگر اندر سے ہم لڑتے ہیں خود اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں, مسلمان مسلمان سے لڑ رہا ہے. آج یہی کہتے ہیں نا کہ چھوڑ دو میاں ہم سب مسلمان ہیں, سب ہے کہ کیوں پریشان ہوتے ہو, کوئی بریلوی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی شرک کرتے نہیں کرتے اس کو چھوڑو, رافضی ہے کچھ بھی ہے چھوڑو, ہم سب ایک مل ساتھ مل جاتے اور بیرونی دشمن کا سامنا کرتے ہیں. الغرض تو سید عمر خطاب کو اشکال ہوا, اور سید بکر صدیق سے ایک مختصر سا مناظرہ ہوا, علمی مناظرہ, اپنے دور کا ایک بڑا عظیم اور عجیب مناظرہ تھا. الشیخان امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان جیسا کوئی نہیں ہے. سید بکر صدیق قتال کرنا چاہتے تھے, عمر رضی اللہ عنہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ قتال نہیں کرنا. اور یہ جو مناظرہ ہے شیخ فرماتے ہیں وجاءت المناظرة بينهما في حديث ابي هريره في صحيح مسلم رقم 20 حديث نمبر 20 میں قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر بعده وكفر من كفر من العرب, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی اور ابو بکر الصدیق کے بعد خلیفہ بنے, اور عرب میں سے جس نے کفر کیا اس نے کفر کیا, یعنی جو مانعین الزکات میں سے جو منکر تھے. قال عمر بن الخطاب لابی بکر, اب یہ مناظرہ مختصر سا, سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا بکر سے کہتے ہیں کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله. آپ ان کے خلاف کیسے قتال کر سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس, مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے خلاف قتال کروں, کب تک, حتى يقول لا اله الا الله, جب تک کہ وہ لا اله الا الله کہتے نہیں کہتے. فمن قال لا اله الا الله, بس جس نے لا اله الا الله کہہ دیا, فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه, تو اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر دیا اس قتال سے, اپنے مال کو اپنے نفس کو محفوظ کر دیا, الا بحقه, الا یہ کہ دین اسلام کا کوئی حق اس کلمہ شہادت کا جو تقاضا جو حق ہے وہ ہو, اس کے خلاف ورزی نہ ہو. وحسابهم على الله تعالى, اور ان کے حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. یہ حدیث ہے کہ نہیں, کمی کس چیز کی ہے, نماز کی اور زکوٰۃ کا لفظ نہیں ہے اس حدیث میں, نہیں ہے. اچھا, فقال ابو بکر, ابو بکر فرماتے ہیں واللہ اللہ تعالیٰ کی قسم لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة, میں ان کے خلاف ضرور قتال کروں گا جو فرق رکھتے ہیں نماز کا اور زکوٰۃ کا, کہ نماز تو فرض ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے, نماز تو فرض ہے لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہے, فرق ہے کہ نہیں, تفریق دونوں میں کہ نہیں. کہتے اللہ کی قسم میں قتال ضرور کروں گا لوگوں کے خلاف جو یہ فرق بتاتے ہیں, جو فرق کرتے ہیں نماز کی اور زکوٰۃ کی. فإن الزكاة حق المال, زکوٰۃ مال کا حق ہے شرعا. والله اللہ تعالیٰ کی قسم, لو منعون عقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آج مجھے یہ لوگ ایک رسی سے بھی جو زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے آپ وسلم کے زمانے میں, آپ وسلم زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے, آج ایک رسی بھی اگر مجھے نہیں دیں گے, لقاتلتهم على منعه, تو میں ضرور ان کے خلاف قتال کروں گا اس ایک رسی کو روکنے کی وجہ سے. فقال عمر بن الخطاب, عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, جب یہ مختصر سا گفتگو ہوتی ہے, علمی گفتگو ہوتی ہے, جواب کس میں تھا کہ جس نے نماز کو جدا کیا زکوٰۃ سے, دونوں کو الگ الگ کیا, تو میں ان کے خلاف قتال ضرور کروں گا. نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ جڑے ہیں, اللہ تعالیٰ خود ایک ساتھ جوڑے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی حدیث میں ایک ساتھ جوڑا ہے. کسی کے لیے جائز ہے کہ تم کو جدا کرے؟ جو یہ کہتے نماز تو فرض لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہے, مسلمان ہے؟ نہیں مسلمان نہیں. سلمہ بن خطاب فرماتے ہیں, فوالله اللہ تعالی قسم, ما هو الا ان رأيت الله عز وجل قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق. اللہ کی قسم میں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالی نے ابو بکر صدیق کے سینے کو کشادہ کر دیا اور انہیں اس مسئلے کی سمجھ عطا فرمائی کہ ان کے خلاف قتال کرنا چاہیے جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق بیان کرتے ہیں. فعرفت انه الحق, بس مجھے معلوم ہوا, میں نے جان لیا کہ بے شک یہی حق ہے جس پر ابو بکر صدیق قائم تھے. خوبصورت زمانے کے خوبصورت لوگ, ایک مسئلے میں اشکال ہوا اور عام سا مسئلہ نہیں ہے, اس میں قتال ہے, کسی کی جان لینی ہے, بڑے مسائل ہیں. سلمہ بن خطاب رضی اللہ عنہ کا موقف تھا نہیں ہونا چاہیے, بیرونی دشمن ہے, اندرونی دشمنی ہو جائے گی, ہم کیا کریں گے, پہلے سے مسلمانوں کو صدمہ ہے, اور سیدنا اسامہ بن زید کا لشکر بھی تیار ہے, اس کو بھی آپ نے روکنے سے انکار کر دیا ہے. یعنی ایک یہ بھی مسئلہ تھا, بڑا چیلنج تھا ابو بکر صدیق کی زندگی میں جب خلافت کی کرسی پر بیٹھے اور خلیفہ بنے, بہت سارے چیلنجز تھے, ان میں سے ایک یہ بھی تھا سید اسامہ بن زید کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کیا. قائد کون ہے؟ سید اسامہ بن زید, عمر 17 سال ہے, ان کے ماتحت ابو بکر عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, کبار الصحابہ, ایک جوان لیڈر ہے. دیکھو اس زمانے کے جوان بھی دیکھیں, میں کہتا ہوں نا 30 سال کے بچے ہمیشہ شرم نہیں آتی, 17 سال کا جوان اور ان کے پیچھے چلنے والے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, بغیر کوالٹی کے تھے یا سفارش تھی؟ یعنی تعجب کی بات ہے, یعنی کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر و سلم میں کوئی صلاحیت نہیں دیکھی تھی صرف اس لیے کہ ان کے منہ بولے بیٹے زید کا بیٹا تھا, چلو ان کو بھیج دیتا؟ نہیں, واللہ سید اسامہ بن زید کے کارنامے میں ذکر کروں گا یہاں پہ, عمر تو 16-17 سال تھی لیکن وہ کام 40 سال کے مرد بھی آج شاید نہ کر سکے, بڑے طاقت والے بھی شاید نہ کر سکے. الغرض تو بہت سارے چیلنجز تھے, ایک سے چیلنج یہ بھی تھا, مناظرہ ہوا, مناصحہ ہوا صحیح لفظوں میں اگر میں کہوں تو, لیکن جب اگرچہ یہاں پہ دیکھیں قیاس کیا گیا ہے, حدیث نہیں, حدیث وہی ہے, صدر عمر نے حدیث پیش کی ہے کہ آپ کیسے قتال کریں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ قتال ہوگا, لیکن کب تک؟ جب تک کلمہ نہیں پڑھتے, کلمہ تو پڑھ لیا لوگوں نے, اب کیوں قتال کر رہے ہو؟ یہاں تک تو سلمہ بن صدیق کو بھی پتا تھا, لیکن علم دیکھیں کہ کلمہ توحید اگر پڑھ لے پھر جو کچھ کرنے کرو دائرہ سمجھ خارج نہیں ہو سکتے ہو, نواقض اسلام کوئی نہیں ہوتے, بس کلمہ پڑھ لیا کافی ہے. عقیدے کی خرابی کیا ہوتی ہے, نواقض اسلام کیا ہوتے ہیں, اس کلمہ شاید کی منافی امور بھی کوئی ہوتے کہ نہیں ہوتے, ان میں سے ایک علمی بات کی, نماز اور زکوٰۃ کو جس نے اللہ تعالیٰ, جب اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے, جو جدا کرنے والا ہے, ایک کو فرض دوسرے کو, دوسرے کا انکار کرنے والے کو کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا کلمہ شہادت باقی رہتا ہے؟ اس بات کی سمجھ سے عمر بن خطاب کو بعد میں آئی, لیکن اقرار کیا کہ نہیں کیا. آج ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ حق اگر غلطی ہو جاتی ہے تو پھر رجوع کیوں نہیں کرتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ الحق الحق حق ان یتبع, حقیقتاً تو حق اتباع کرنی چاہیے نا. اگر مخالف کے پاس بھی حق ہو تو کیا مشکل ہے؟ اس لیے کہ لوگ کہیں گے دیکھو یار اس کو بس علم نہیں, تو کس نے کام پیدائش علماء ہے؟ الشیخان میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, الفاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا بکر صدیق حق پر تھے. فعرفت انه الحق, یعنی مجھے پہلے معرفت نہیں تھی, اب مجھے معرفت ہوئی ہے. علم میں ترقی کیسے ہوگی جب ہم یوں سینہ تان کے بیٹھیں گے اور کہیں گے بس میرے پاس علم ہے, مجھ سے کوئی گفتگو مت کرو, مجھے کوئی جدال مت کرو, ضرورت نہیں مناظرے کی, بس ڈیئر ٹو آسک کرتے رہو, کوئی نہیں میرے سامنے, کوئی ٹھہرنے والا نہیں ہے, کوئی ترقی نہیں ہوگی. واللہ اگر علم میں ترقی کرنی ہے تو پھر جہاں پر غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو سے رجوع بھی کرنا لازمی ہے. اور جہاں پر علم میں کہو اللہ اعلم, کیا مشکل ہے؟ جب آج کہتے ہو اللہ اعلم تو کل پھر اللہ تعالیٰ علم سے بھی نوازے گا. جب آج کہوں میں جو سارا علم موجود ہے میرے پاس, تو واللہ اتنی بڑی غلطیاں ہو جائیں گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسی غلطی کسی ایسے شخص سے بھی ہو سکتی ہے جو علم کے راستے پہ چلنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے اور حق کو سمجھنے اور حق کو اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قال الحافظ فی الفتح, قصہ معروف ہے. اب الحافظ کون ہے؟ سبحان اللہ, حافظ کی ہدیہ تو ایک ہے, الحافظ بن حجر متأخرین میں سے. فی الفتح, فتح کیا ہے؟ فتح فتح الباری, شرح صحیح البخاری. جب فتح کہا جاتا ہے صرف فتح الباری ہے, جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 76 میں. وقد استبعد قوم صحته, بعض لوگوں نے اس حدیث کی صحت جو ہم پڑھ رہے ہیں متفق علیہ حدیث ہے, ذرا ایک اور علمی بات بھی دیکھیں. ہم اوپر ہم نے بات کی کہ حدیث کو جمع کرنے کا کیا فائدہ ہے, کس طریقے سے علم ترقی ہوتی ہے. اب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس حدیث کی صحت پر طعن کیا. استبعد یعنی اس نے کہا بعید ہے کہ یہ حدیث صحیح ہو. متفق علیہ حدیث ہے بھائی, رواہ الشیخان بخاری و مسلم. اچھا, الشیخان صحابہ میں سے, ابو بکر عمر بن خطاب ہے, محدثین میں سے بخاری و مسلم. تاکہ مکس نہ ہو, ابھی میں کہہ رہا تھا ابو بکر عمر, ابھی میں کہہ رہا ہوں بخاری و مسلم. سبحان اللہ, ہر بندہ اپنے فیلڈ کا شیخ ہے, اپنے فیلڈ کا ماہر ہے, سبحان اللہ. الغرض حافظ ابن حجر فرماتے ہیں وقد استبعد قوم صحته, وجہ کیا ہے کیوں حدیث صحیح نہیں ہے؟ بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك اباه ينازع ابا بكر في قتال مانع الزكاه. حدیث کے راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر ہے. اب جس نے کہا کہ حدیث بطعن کیا ہے وہ کہا یہ بعید ہے یار کہ حدیث صحیح ہو, ہم نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ عبداللہ بن عمر بیٹا عمر بن خطاب کا, اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو حدیث پیش کی سر بکر صدیق, اس میں زکوٰۃ کا لفظ نہیں ہے. زکوٰۃ کا لفظ ہوتا تو خاموشی اختیار کرتے, بات ہی ختم تھی. اعتراض کی ضرورت پڑتی یا نصیحت کی ضرورت کوئی پڑتی؟ اگر یہ حدیث ہوتی سن عمر خطاب کے پاس, جس حدیث کے ہم شرح کر رہے ہیں جس میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے, اگر یہ حدیث ہوتی جس جو حدیث سن ابوبکر صدیق نے بیان کی جواب میں, جو حدیث سن عمر خطاب نے ابوبکر صدیق کو جواب میں بیان کی, یہ حدیث تھی؟ نہیں, اس حدیث میں نماز اور زکوٰۃ کا لفظ نہیں ہے, یہ اور روایت ہے. سے مسلم کے حدیث نمبر 20 جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا ہے. یہ روایت جو ہے راوی عبداللہ بن عمر ہے, تو جس نے اس حدیث بتائن کہ اس نے کہا بیٹے کو پتہ ہے باپ کو پتہ نہیں, کیسے ہم کیسے مان لیں؟ تو باپ کو بین باب اول حدیث آنی چاہیے تھی. جب اس حدیث کا پتہ تھا تو پھر اعتراض نہ کرتے, اگر کوئی بات بھی کرتے تو اس حدیث کو پیش کرتے. ولو كانوا يعرفونه لما كان ابو بكر يقر عمر على الاستدلال بقول عليه الصلاه والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله. اور اگر یہ حدیث اتنی معروف تھی تو ابو بکر صدیق اس حدیث کا علم ہوتا اور سر عمر کی بتائی ہوئی روایت کا اقرار نہ کرتے بلکہ اس حدیث کو پیش کرتے. وانتقلوا عن الاستدلال بهذا النص الى القياس. اور اس نص کے ہوتے ہوئے قیاس کی طرف کیوں گئے کہ جسے نماز اور زکوٰۃ میں فرق رکھا ہے تو اس کے خلاف میں قتال کروں گا. جیسے نماز فرض ہے ویسے زکوٰۃ بھی فرض ہے, جو زکوٰۃ کا منکر ہے وہ نماز کا بھی منکر ہے, کیا فرق ہے؟ دونوں ارکان اسلام میں سے, دونوں دین کی بنیادی حصے ہیں. اذ قال لا اقاتلن من فرق بين الصلاۃ والزکاۃ, جب انہوں نے یہ فرمایا کہ میں قتال کروں گا, کرتا رہوں گا ان لوگوں کے خلاف جو نماز و زکوٰۃ میں فرق بیان کرتے ہیں. لانها قرینتها فی کتاب اللہ, کیونکہ زکوٰۃ نماز کے قرینہ جڑی ہوئی نماز سے اللہ تعالی کی کتاب میں. ایک شبہ ہے, غلط فہمی ہے, ازالہ کے والجواب شیخ صاحب فرماتے ہیں انه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر ان يكون حضره في تلك الحاله. کیا لازم ہے جو حدیث انسان کو یاد ہے ہر وقت میں اسے وقت متعین وقت میں بھی یاد آ جائیں؟ جو حدیث کسی انسان کو آتی ہیں, اب ضرورت ہے ایک حدیث کو بیان کرنے کی, کیا حدیث فوراً یاد آ جاتی ہے؟ بہت سارے حدیث میں سے, جبکہ رواۃ الحدیث میں تو سینکڑوں حدیث کے حافظ تھے بلکہ ہزاروں حدیث کے حافظ بھی تھے. تو یہ بشر ہے, بھول ہو جاتی ہے. تو یہ حدیث شیخ صاحب فرمایا, پہلا جواب یہ ہے کہ اسی بات لازم نہیں آتی. اگر صدر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو حدیث کا علم تھا اور صدر عمر کو بھی علم تھا تو اس وقت میں لازمی تھا کہ ان کو یاد آ جائے. اچھا, دوسرا جواب, ولو کان مستحضرا له فقد يحتمل ان لا يكون حضر المناظره المذكوره. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ صدر عبداللہ بن عمر اس مناظرے میں شامل ہو تاکہ بتاتے کہ یہ حدیث ہے اور اس کا یہ فیصلہ ہے. کیا لازم تھا کہ وہ بھی موجود ہوتے؟ پہلی بات یہ ہے کہ لازم نہیں کہ صدر عمر بن خطاب کی یہ حدیث آنی ہے, ضرورت نہیں ہر صاحب و ساری حدیث آتی ہوں. دوسری بات, عبداللہ بن عمر کہاں اکثر تو رہتے تھے ساتھ, تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ پہلا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں. دوسرا جواب, اگر یاد بھی ہو سکتا ہے وہ موجود ہی نہ ہو اس مناظرے میں, نہیں ممکن ہے کہ نہیں؟ تو جب احتمال سارے موجود ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ متفق علیہ حدیث کو چھوڑ دیا جائے ایک صرف خدشے کی بنیاد پر یا احتمال کی بنیاد پر؟ ممکن ہے. ولا يمتنع ان يكون ذكره لهما بعد, اور یہ بھی ممتنع نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس حدیث کا ذکر کیا جائے عبداللہ بن عمر نے جب ان کو پتہ چلا ہو ایسا معاملہ ہوا ہے. ولم يستدل ابو بکر في القتال منع الزكاه بقياس فقط, اور یہ بات درست نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق صرف قیاس کی بنیاد پر ان کے خلاف جنگ کی, بل اخذه ايضا من قول علیہ الصلوۃ والسلام في الحديث الذي رواه الا بحق الاسلام, اسی حدیث میں لفظ الا بحق الاسلام کی نہیں. قال ابو بکر, سب بکر فرماتے ہیں, والزکات حق الاسلام, وہ زکات اسلام کے حق میں سے ہے کہ نہیں؟ تو اصل بنیاد قیاس نہیں تھا, اصل بنیاد یہ حدیث ہی تھی, اور اس کے ساتھ جب زکات اسلام کے بنیادی حقوق میں سے حق ہے اس کے ساتھ نماز اور زکات کو جدا کرنے والا بھی تو برابر ہے دونوں کے نہیں؟ تو پھر قیاس بعد میں, سب سے پہلے حق الاسلام کی روایت تو خود بیان کر رہے تھے ابو بکر صدیق. ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور, اور یہ جو روایت ابن عمر کی آپ کہہ رہے ہیں اسے طعن کر رہے ہیں, یہ چوتھا جواب نوٹ کر لیں کہ ابن عمر اکیلے نہیں تھے اس حدیث کے راوی, کہ صرف ایک کو پتا تھا دوسرے تک یہ خبر نہیں پہنچی, بل رواہ ابو ہریرہ ایضا, ابو ہریرہ نے اس حدیث کی روایت کی ہے, بزیادت الصلاۃ والزکاۃ فیہ, جس میں نماز و زکوٰۃ کا ذکر ہے, کما سیأتی الکلام علیہ ان شاء اللہ تعالیٰ فی کتاب الزکاۃ, جیسا کہ یہ سب کس کی باتیں ہیں؟ ابن حجر کی فتح الباری میں یہ ساری باتیں, جیسے کہ ان شاء اللہ کتاب الزکوٰۃ میں اس کا ذکر کیا جائے گا. وفی القصۃ دلیل علی ان السنۃ, اس قصے میں دلیل علی ان السنۃ قد تخفى علی بعض اکابر الصحابہ, کہ حدیث اور سنت بعض اوقات کبار صحابہ پر بھی مخفی ہو جاتی ہے. ويطلع علی احدهم, اور میں سے احد اس پر مطلع ہو جاتا ہے, اس کو اس کا علم ہوتا ہے. ولهذا لا يلتفت الى الاراء اور اس لیے لوگوں کی رائے کی طرف نہیں مڑ کے دیکھا جاتا. ولو قویت مع وجود سنت تخالفها, اگرچہ یہ رائے جو ہے سنت کی مخالف ہو, اگرچہ قوی رائے کیوں نہ ہو, لیکن جب سنت اور حدیث آ گئی ہے اس کے سامنے رائے کی کوئی حیثیت نہیں. ولا يقال كيف خفي ذا عن فلان ذا على فلان والله الموفق, وہ یہ نہیں کہی جا سکتا کہ یہ حدیث فلان جیسے عظیم صحابی پر کیسے مخفی ہو گئی. توفیق جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو پھر کوئی اور شخص کیسے کہہ سکتا کہ اس کو حدیث آتی اس کو کیوں نہیں آتی. سبحان اللہ, جاہل تو ایسی بات کر سکتے ہیں, لیکن جو کہ علم حدیث سے تھوڑا سا بھی لگاؤ ہے اور تھوڑا سا بھی واسطہ ہے وہ ایسے باتیں ہرگز نہیں کرتے, ان کو پتہ ہوتا ہے. اور محال ہے کہ ایک صحابی کو سارے کے سارے حدیث آتی ہوں, ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث کا معنی کیا ہے؟ آپ وسلم کا قول, فعل, اقرار, وصف, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی دین ہے, حدیث ہے. فرمان بھی دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھے ہیں, کیسے چلتے ہیں, کیسے, کیا کوئی ایسے صحابی جانتے ہیں جو 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا ہو؟ 24 گھنٹے. یہی بات ہے نا کہ حدیث وہی ہوتے ہیں جو ان چاروں چیزوں میں سے ہو, یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائے تو وہ موجود ہو اور اس نے اسے یاد بھی کر لیا ہے اور اس کا حافظ زندگی ساری مکمل رہا ہے, ایک لفظ بھی نہیں بھولا. یہ باتیں ممکن ہیں؟ جب یہ ممکن نہیں ہے تو پھر حفظ الحدیث, معرفت الحدیث میں سب برابر نہیں ہو سکتے. تیسرا پوائنٹ شیخ صاحب فرماتے ہیں, یستثنى من عموم مقاتلة الناس حتى الاتيان بما ذكر في الحديث. اس عموم میں جن کے خلاف مقاتلہ کیا جا رہا ہے اس میں مستثنی بھی ہے, ایکسیپشن ہے. کیا ہے؟ اہل الكتاب اذا دفعوا الجزية لدلالة القرآن, کہ اہل کتاب کلمہ نہیں پڑھتے لیکن جزیہ دینا چاہتے ہیں, قتال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. حدیث میں کیا ہے؟ حتی یقول لا الہ الا اللہ, انہوں تو نہیں کہا لا الہ الا اللہ, تو جزیہ حدیث میں کہاں ہے؟ جی جواب شیخ صاحب نے خود دیا, میں پڑھا بھی ابھی. حدیث میں کیا آیا ہے؟ امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے. ایکسیپشن ہے, شیخ صاحب فرماتے ایکسیپشن ہے, اہل کتاب کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے, جزیہ دینا چاہتے, ان کے خلاف قتال ہوگا؟ نہیں ہوگا. حدیث میں کیا ہے؟ قتال ہونا چاہیے. کب تک؟ جب تک کلمہ نہیں پڑھتے. شرط ہے کلمے کی, انہوں نے کلمہ تو نہیں پڑھا, پھر قتال کیوں نہیں ہوگا؟ جی ہاں, شیخ صاحب فرماتے ہیں لدلالۃ القرآن, سورۃ توبہ کی آیت, بارک اللہ فیک. جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے حتی یعطوا الجزیہ عن یدٍ وہم صاغرون, یا بھی حتا ہے, تو قرآن اور حدیث کو آپ جدا نہیں کر سکتے. یاد رکھیں وحی ہے, قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شاہ نشان ہے, حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, دونوں وحی ہیں. ایک وحی ظاہر ہے جو واضح ہے قرآن مجید, ایک وحی مخفی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم سنتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, وغيرهم اذا دفعها لدلاله السنه على ذلك, اهل كتاب ہوں یا ان کے علاوہ کوئی بھی ہو, کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے, جزیہ دینا چاہتے ہیں, اہل کتاب کو کہ قرآن مجید میں شیخ صاحب فرماتے ہیں وغیرهم, ان کے علاوہ کوئی اور بھی ہو اہل کتاب کے علاوہ, اذا دفعها اگر جزیہ دیتا لدلالة السنة على ذلك, کیونکہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے, کما فی حدیث بریدة بن حصیب الطویل فی صحیح مسلم, صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1731, بڑی پیاری حدیث ہے. یہاں پہ شیخ مختصر سے بیان کی, میں پوری بات پڑھ کے سناتا ہوں. یعنی قرآن یہ بھی تو اب اہل کتاب کا ذکر ہے، اہل کتاب کے علاوہ کیا جزیہ ان سے لیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اختلاف ہے، لیکن جو صحیح قول لیا جا سکتا ہے اس کی دلالت حدیث کی، اور حدیث کون سی ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1731، راوی ہیں وردة بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ، لمبی حدیث فی صحیح مسلم، واول حدیث کی ابتداء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر امير على جيش على جيش او سريه اوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا الى اخر الحديث. شيخ صاحب فرماتے ہیں الحديث، اگے ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، پھر بریکٹ ہے، پھر اگے لکھتے ہیں الحديث. اگر آپ حدیث کو مختصر بیان کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ ہے، حدیث آپ کو صحیح آتی ہے اس مختصر کرنا چاہتے ہیں، پہلے ابتدائی کلمات لکھ دیے، پھر ڈاٹ 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 تین، پھر بریکٹ بند کر کے آگے لکھیں الحدیث، یعنی اس کی کنٹینویشن ہے، یہ حدیث نامکمل ہے، تاکہ سننے والا دیکھنے شخص یہ نہ سمجھے کہ اتنے تک حدیث ہے بس، یہ ناانصافی ہے حدیث کے ساتھ، کیونکہ حدیث دین ہے، تو اس میں احتیاط کا دامن لازمی تھامنا ہے تاکہ عدل و انصاف کے مطابق حدیث پر بات ہو. پوری حدیث بڑی پیاری حدیث ہے، دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اذا امر امیرا، جب کوئی امیر بناتے، علی جیش، کسی لشکر پہ، او سریت، یا کسی سریت پہ، اوصاه فی خاصته، اوصاه فی خاصة نفسه، تو خاص وصیت دیتے، کون سی وصیت؟ بتقوى اللہ، اللہ تعالیٰ کا ڈر، وبمن معه من المسلمين خيرا، خاص طور پہ جو امیر تھے ان کو کہتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور جو ان کے ماتحت ان کے ساتھ لشکر والے تھے ان کو بھی یہی کہتے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہی نصیحت فرماتے تقوی کی اور خیر کی. ثم قال، پھر آپ وسلم نے فرمایا، پہلے اللہ تعالیٰ کا ڈر سب سے پہلے، کہ مجاہد کہاں جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو اس سے پہلے کہ خاص ہدایات ابھی آنے والی ہیں، آگے دیکھتے ہیں کون سی ہدایات ہیں، خوبصورت ہدایات ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ڈر سب سے پہلے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ، آپ تدبر کی ہم بات کرتے ہیں، جب قرآن مجید کو دیکھیں، جہاں پر ایک فریق طاقتور اس کا مخالف کمزور ہوتا ہے، تو وہاں پر تقوی کا لفظ ضرور دیکھیں آپ، پورا قرآن مجید دیکھ لیں آپ. جہاد کا ذکر ہوا سورۃ البقرہ میں، تقوی کا لفظ ان آیات میں سب سے زیادہ ہے. عورت کا ذکر ہوا طلاق کا سورۃ الطلاق میں، تقوی کا لفظ وہاں پہ سب سے زیادہ ہے. دونوں میں کیا یکسانیت ہے؟ ایک طرف جو ہے وہ غالب ہے، دوسرا مغلوب ہے کہ نہیں؟ تو جو غالب ہے، اگر غالب ہو تو اللہ کا ڈر نہ ہو تو اس میں تکبر گھمنڈ آ جاتا ہے، اور تکبر جب آتا ہے تو پھر اصلاح نہیں فساد ہوتا ہے، پھر حق و قبول کہاں کیا جاتا ہے؟ جب ایک پاور آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو اس طاقت کے ساتھ، تو فساد لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی ریگولیٹ کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. اچھا، حج کے معاملے میں دیکھیں، حج کی آیت میں تقوی کا ذکر آیا ہے، اس میں کون سا غلبہ ہے؟ کون بتائے گا؟ میں دو گھونٹ پانی پی لوں. جی، اس میں کوئی غلبہ ہے اس میں کہ نہیں حج میں؟ کئی مرتبہ آیا ہے، ایک مرتبہ نہیں، میں یہ تو بتا رہا ہوں کہ حسن انداز ہے اللہ تعالیٰ کے، جو بیان ہے بڑا خوبصورت بیان ہے، تو غور و فکر کی ضرورت ہے. کیسے؟ وہ تو نماز میں گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے بندہ، زکات دیتے ہوئے پاک ہو جاتا ہے بندہ، قربانی جو حج نہیں کرتا وہ تو قربانی دیتا ہے اللہ کے بندے. حج، حج ارکان اسلام کا پانچواں رکن ہے، وہ اکثر باقی رہتا ہے، باقی سارے ارکان پورے کر لے تو دین نامکمل ہے. ابھی تو دین مکمل کرنے سے کہیں یہ پاور نہ آ جائے کہ بس میرے جیسا سب کوئی نہیں ہے، کہ میرا دین مکمل ہو گیا، تمہارا دین ناقص ہے. سبحان اللہ. تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہے؟ علم کی طاقت ہو. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، علم کو دیکھیں, جہاں پر علم کی بات وہاں پہ تقویٰ ہے. تو جہاں پر ایک طرف کہیں پہ غلبہ نظر آتا ہے تو تقویٰ ضرور ہوتا ہے. سبحان اللہ. اچھا آئیے دیکھتے ہیں, اب تقویٰ کی بات آ گئی. ثم قال, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اغزو فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو, نکلو قتال کرو. قاتل من کفر باللہ, اس کے خلاف قتال کرو جو جس نے کفر کیا, اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا, دین کو جھٹلایا. لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا, غلول نہ کرنا, مال غنیمت میں سے کچھ چیز چرانا نہیں. ولا تمثلوا, مثلہ مت کرنا, غالب ہو گئے ہو, قتل بھی کر دیا کافر کو, اب کافر کو قتل کرنے کے بعد اس کے حلیوں کو مت بگاڑو, اس کی آنکھیں مت نکالو, اس کے کان مت کاٹو, اس کا ناک مت کاٹو. اللہ اکبر, کس کی بات ہو رہی ہے؟ من کفر باللہ, کافروں کی, غالب ہو گئے ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصرت عطا فرم, مدد کی اللہ تعالیٰ نے, قتل کر دیا کافر کو, لا تمثلو. آج داعش کیا کر رہے ہیں؟ جہاد کا نام لیتے ہیں نا, خلافت اسلامیہ کا نام لیتے ہیں کہ نہیں, قتل مسلمان کو کرتے ہیں, سر پہ قلم کر دیتے ہیں اور اسے سلاخوں کے اوپر بھی یوں گاڑ دیتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. اچھا سنیں, ولا تقتلوا ولیدا, کسی بچے کو مت قتل کرنا. آج خود کچھ حملے ہوتے ہیں, بچے اس میں, بچے محفوظ ہو جاتے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون, کیا کہہ سکتے, واللہ واضح احادیث ہے, لوگوں کو نظر نہیں آتی. جو جہاد کی بات کرتے ہیں یہ احادیث نہیں پڑھتے کیا؟ لیکن ان کے نزدیک کیا ہے, تکفیر کرتے ہیں نا, تو بات کافروں کی تو ہو رہی ہے, ہر مسلمانوں کو بات تو نہیں ہو رہی نا. میرے بھائی یہ کافروں کے ساتھ نہیں کرنا. کیا جواز رہتا ہے تم لوگوں کے پاس جب بم بلاسٹ کرتے ہو اور مسلمان بچے بھی اڑ جاتے ہیں اس بم میں, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اگر تکفیر بھی کرنی ہے تب بھی اس طرح سے قتل نہیں کرنا. بات سمجھ رہی میرے کی نہیں سمجھ آ رہی بات؟ تو انتہا کر دی واللہ. اچھا, وَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اب بات آئی ہے, جب مشرکوں میں سے جو تمہارا دشمن ہے آمنا سامنا ہو جائے, اب کیا کرو؟ گردن اتار دو فوراً, بم بلاسٹ کر دو. بات کسی کی اور, مشرک کا آمنا سامنا ہو گیا. یہ کوئی بازار نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کو آمد و رفت ہو, عوام الناس کا نہیں, کوئی مسجد جہاں پہ نماز ہی نماز پڑھنے آئے ہیں. کیا فرمان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, وَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, ملاقات ہو گیا, آمنا سامنا ہو گیا, دشمن مشرک کا, کافر کا آمنا سامنا ہو گیا. فادعهم الى احدى ثلاث خصال, ان کو ان تین میں چیزوں کی دعوت دو, تین میں سے ایک کی, مان لیتے تو ایک ہی کافی ہے, یعنی تین میں سے ایک لازمی ہے, تین ہے. صرف بم بلاسٹ نہیں کرنا ہے, صرف گردن نہیں اتارنی ہے, تین چیزیں ہیں. فادعهم الى احدى ثلاث خصال او خلال فأيتهن ما أجابوك إليه فاقبل منهم, ان میں سے اگر کوئی بھی, وہ مرضی کس کی ہے, مشرک دشمن کی ہے یہ اس مجاہد کی ہے؟ سبحان اللہ, سنی ذرا, مرضی کس کی ہے؟ مشرک کی مرضی ہے. قبول کس نے کرنا ہے؟ قبول کس نے کرنا ہے اس کی بات؟ اس مجاہد مسلمان نے کرنا ہے. اللہ اکبر. فاقبل منهم, بس ان کی تینوں میں سے جو بھی وہ مان لیتے ہیں بات کو, جس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, بس ان کی بات, ان کی وہ بات مان لو, اپنی منمانی مت کرنا, ان کی بات کو مان لینا. وقف عنہم, ان کو چھوڑ دیں, یعنی قتال سے رک جائیں, چھوڑنے سے یہ مراد ہے. کون سی تین چیزیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. ادعوہم الی الاسلام, سب سے پہلے اسلام, دین سنگ طرف دعوت. کلمہ توحید کی طرف دعوت دے انہیں. ہاتھ میں تلوار ہے, ایک ہاتھ میں تلوار ایک میں ڈھال, سامنے دشمن کھڑا ہے اس کے بھی ہاتھ میں تلوار ہے اور ڈھال بھی ہے. اب مجاہد سب سے پہلے اس سے گفتگو کرتا ہے اور اسے کہتے ہیں تین چیزوں میں سے آپ نے ایک ماننی ہے. سب سے پہلی بات ہے کلمہ پڑھ لو, دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ, تمہاری جان محفوظ, تمہاری مال محفوظ. سبحان اللہ. واخبرهم, ان کو یہ بھی خبر دو, انہم اذا فعلوا فان لهم مال المهاجرین وعليهم ما على المهاجرین. اگر وہ مان لیتے ہیں پھر جو کچھ مہاجرین سب سے پہلے کہا ہے, اصل سب مسلمانوں کے لیے لیکن سر فہرست مہاجرین ہے, جو کچھ مہاجرین کے لیے ہے وہ بھی تمہارے لیے ہے. ابھی کافر مشرک ہے, ایک کلمہ پڑھنے سے اس کا حق برابر ہو گیا مسلمانوں کا, سب مسلمانوں کو برابر ہو گیا. یہ کلمہ توحید کا نور ہے. سبحان اللہ. ایک شخص کو اسلام قبول کیے ہوئے 20 سال ہو گئے اور ایک شخص کو 2 منٹ بھی نہیں ہوئے, حق برابر ہو گئے کہ نہیں؟ جو کچھ مہاجرین کے لیے ہے ان کو یہ بھی خبر دو, ان کو اب وہ کتنے عظیم لوگ ہو گئے ہیں, ان کا مقام کیسے تبدیل ہو گیا ان 2 لفظوں سے جن کی آج بہت سے مسلمانوں کو قدر بھی نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ نہیں کہ صرف قتال نہیں کرنا بلکہ یہ بھی سمجھانا ہے کہ اب اس کا مقام کیسے بدلا ہے, اب وہ کون ہے. فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ. ٹھیک, یعنی اگر یہ مشرک کلمہ پڑھ لیتا ہے اور ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے جہاد میں, حصہ لے لیتا ہے, جیسے مجاہدین مہاجرین موجود ہیں, یعنی ہجرت بھی کر لیتا ہے اس کافر ملک سے مدینے کی طرف آ جاتا ہے, جو کچھ مہاجرین کے لیے اس کے لیے وہی حق ہے ہجرت کرنے والے, جو جس نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی مہاجرین جو ان کے حقوق ہیں, اس شخص کے حقوق جب یہ ہجرت کر لیتا ہے تو برابر ہو جاتے ہیں, اور ہجرت نہیں کرنا چاہتا, یعنی کفر کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, کلمہ تو اس نے پڑھ لیا ٹھیک لیکن ہجرت نہیں کرنا چاہتا, تو دوسرا آپشن پہلے, اب پہلی بات کیا ہے, کلمہ پڑھنے کی بات ہے. 2 آپشن, یا تو کلمہ پڑھ کے ہجرت کرے تو اس کا حق وہی جو مہاجرین کا حق ہے ٹھیک. اچھا, اگر وہ ہجرت نہیں کرتا تو ان کو یہ خبر دو کہ وہ اعراب مسلمان جیسے عام مسلمان ویسے رہیں گے, جو حکم عام مسلمان کو حکم عام مسلمانوں کا ہوگا, اور غنیمت اور فیب ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. غنیمت میں کون حق, غنیمت کا کون حقدار ہوتا ہے؟ جو جہاد میں حصہ دار ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو حصہ دار ہی نہیں ہے نہ ہجرت میں اور نہ جو, تو حصہ تو نہیں ہوگا. الا ان یجاہد مع المسلمین, لیکن جب تک, الا یہ کہ جب تک وہ جہاد نہیں کرتے مسلمانوں کے ساتھ. فانہم ابوا, اگر نہیں مانتے اس آپشن, پہلے آپشن کیا ہے کلمے کی, نہیں مانتے, فسلہم الجزیہ. دوسری بات کیا تھی؟ پہلی بات, 3 باتیں تھیں خصال, پہلی کلمہ پڑھنا, دین اسلام میں داخل ہونا, نہیں مانا, پھر دوسری بات, ابھی سر نے قلم کرنا, دوسری بات ہے ابھی ان سے جزیہ کا مطالبہ کرو. جزیہ خاص مال ہوتا ہے جو کافر مسلمان حکمران کو دیتا ہے ذلت کے ساتھ, اور اس کے عوض میں مسلمان حکمران اس کافر کی پروٹیکشن کرتا ہے, جبکہ یہ کافر جو ہے مسلمان حکمران کے ماتحت رہنا قبول کر لیتا ہے. زمین پر قابض ہوئے مسلمان کافر تھے, اب یہ کافر اسی زمین پر رہنا چاہتا ہے, کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا ہے, اس کو اجازت ہے, بشرط یہ کہ وہ جزیہ دے دے. دوسری خصلت جو ہے, فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ فَقْبَلْ مِنْهُمْ, اگر مان لیتے ہیں جزیہ کو پھر ان کی بات کو مان لو, قبول کرو. وَكُفَّ عَنْهُمْ, اور قتال سے ہاتھ روک لو, چھوڑ دو. فَإِنْهُمْ أَبَوْا, اگر یہ بھی نہیں مانتے, فاستعن بالله وقاتله. الله اكبر. پھر اللہ تعالی سے مدد لیتے ہوئے ان کے خلاف قتال کرو. یہ نہیں کہا جا کے کود پڑو قاتل ہم نہیں, فاستعن بالله. جتنی بڑی طاقت تمہارے پاس ہونا, اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہیں ہے, نصرت نہیں ہے, واللہ کسی کام کی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد, نصرت اور ساتھ مومن موحد متبع سنت کے ساتھ ہوتی ہے. یاد رکھیں, فاستعن باللہ وقاتلہم, پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے ان کے خلاف قتال کرو. یہ حدیث ہے مسلم کی. بہت سارے اس میں پیغام ہیں, میرے پاس وقت نہیں میں اس حدیث پہ بات کروں, کیونکہ ابھی پوری حدیث کی شرح کرنی ہے, لیکن میرے خیال بات بالکل واضح, چمکتے ہوئے سورج کی طرح. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں, جو لوگ آج جہاد کے نام پر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, اگر اس حدیث کو, ایک حدیث کو بس صحیح طریقے سے سمجھ لیتے, اپنی خواہش نفس سے دست بردار ہو کے, دوری اختیار کر کے, اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر کے, ان نصوص کے حوالے کر دیتے, تو واللہ ان سے دہشت گردی نہ ہوتی. لیکن مشکل یہ ہے, خواہش نفس ہے, ارے مسلمہ قتل عام ہو رہا ہے, مسلمہ عورتوں کی عزت لوٹے جا رہی ہیں, یہودی غزہ میں کیا کر رہے ہیں, ہندو کشمیر میں کیا کر رہے ہیں, لمبی لمبی تقریری ہوتی ہیں, جوش اور جذبات کو ابھارا جاتا ہے, اس چیخ اور پکار سے کچھ نہیں ہوگا. جو کچھ ہو رہا ہے امت پر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب ہے, سزا ہے ہماری, اور سزا مجرموں کو دی جاتی ہے, بے قصوروں کو یا مومنوں کو سزا دی جاتی ہے کبھی؟ جب ایک انصاف کرنے والا انسان نہیں کر سکتا ایسا عمل, تو پھر رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی ولا یظلم ربک احدا, کیسے ممکن ہے؟ قصور صرف غزہ والوں کا نہیں ہے, نہ کشمیر والوں کا ہے, قصور پوری امت کے مسلمانوں کا ہے. خمیازہ کوئی بھگتتے ہیں. یہ مصیبت کبھی کسی ملک پہ ہوتی ہے, کبھی کسی ملک پہ ہوتی ہے, کبھی کسی ملک پہ ہوتی ہے, تاکہ جو لوگ اس مصیبت میں ہیں وہ صبر کریں, تقوی کا راستہ اختیار کریں, فرمبرداری کا راستہ اختیار کریں, صراط مستقیم پر چلنا شروع کریں, توبہ کریں اپنے گناہوں سے. صبر کے ساتھ تقوی لازم ہے. اور جو ان مصیبت سے بچے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں, اور اس کے ساتھ تقوی کا راستہ اختیار کریں, وہ بھی توبہ کریں اپنے گناہوں سے, کیونکہ وہ بھی پوری امت میں سے بنیادی حصہ ہے امت کے. یہ میں بار بار مثال دیتا ہوں, دیوار اینٹوں سے بنتی ہے, ایک ایک اینٹ کی حیثیت ہوتی ہے, قدر و قیمت ہوتی ہے دیوار میں. اگر اینٹیں کمزور ہوں تو دیوار بھی گر جاتی ہے, نہیں رہتی ہمارے بنائے ہوئے اپنے ہاتھوں سے دیوار نہیں رہتی. اگر مسلمانی کھوکھلے ہو جائیں, نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہیں, شرک بدعات و خرافات کے دلدل میں غرق ہو جائیں, سود جیسے موذی مرض مبتلا ہو جائیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سزا نہیں ہوگی؟ سزا ہے, عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب چور دروازے بنانے سے نہیں ٹلتا. اللہ تعالیٰ کا عذاب توبہ سے ٹلتا ہے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. الرجوع الی الاسلام, میں نے بتایا تھا نا, امت کے سارے مسائل کے ایک حل ہے. آپ 20 مسئلے گن کے دکھائیں گے, میں حل ایک ہی بتاؤں گا. آپ گنتے گنتے تھک تھک جائیں گے, میں کبھی تھکوں گا نہیں, ایک ہی حل ہے. حتی ترجعوا الی دینکم, آج جہاد نہیں ہے, آج امت میں فسادات ہیں, قتل و غارت ہیں, تفرقہ ہے, ظالم حکمران ہیں, کافر دشمن کا غلبہ ہے, آپ گنتے جائیں. حتی ترجعوا الی دین, یہ رہے گا. اور نعوذ باللہ اگر ہماری حالت ایسی رہی, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, پوری امت کو محفوظ فرمائے, اگر ہماری حالت نہ بدلی اچھائی کی طرف, فرمبرداری کی طرف, توحید اور سنت کی طرف, اور اس دلدل میں غرق اس طریقے سے امت کی اکثریت رہے گی تو پھر نعوذ باللہ یہ مصیبت بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی. حتی ترجعوا الی دینکم، دین کی طرف جب تک واپس نہیں لوٹتے تو یہ خرابیاں رہیں گی اور یہ عذاب بھی رہیں گے. الغرض یہ حدیث تھی، اس حدیث کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس حدیث کی شرح بھی پڑھ لیں اگر مزید آپ اس حدیث میں سے کچھ اہم پیغام حاصل کرنا چاہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے واپس آتے ہیں، پوائنٹ نمبر 4، یکفی للدخول فی الاسلام الشہادتان، اسلام میں داخل ہونے کے لیے دو گواہیاں یعنی کلمہ پڑھنا، کلمہ شہادت پڑھنا کافی ہے. وہما اول واجب علی المکلف، اور کلمہ شہادت سب سے پہلا واجب مکلف پر. ولا التفات لاقوال المتکلمین فی الاعتماد علی امور اخرى، اور ان کی طرف نہیں مڑ کے دیکھا جاتا، کوئی حیثیت نہیں متکلمین کے اقوال کی. متکلمین کون ہیں؟ علم الکلام کے علماء، جن کی مذمت سلف نے کی ہے، بار بار کی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ ان کو جوتے مارو. کس کو جوتے مارو؟ علم الکلام کا علم حاصل کرنے والے، علم الکلام کے علماء ہے، اور گدھے پر بٹھا کر پوری بستی کی سیر کراؤں اور یہ کہوں دیکھو یہ علم کلام حاصل کروانے کی سزا ہے. اور ان لوگوں کو کوئی اعتماد نہیں، کوئی حیثیت نہیں ان لوگوں کے اقوال کی. کہ نظر القصر النظر، جیسے کوئی کہتے ہیں کہ سب سے پہلا واجب المکلف النظر، یعنی کائنات میں غور فکر کرو، دیکھو آسمان کی طرف، زمین کی طرف دیکھو، ڈھونڈو اپنے رب کو، ڈھونڈو کہاں ہے. پہلے مانو کہ تمہارا رب، تمہارا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر بعد میں دوسری چیزیں. سبحان اللہ، پر فطرت سے انسان جاتا ہے کہ اس کا خالق، اس کا رب ہے، اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اپنے عقل سے بھی جانتا ہے، فطرت سے بھی جانتا ہے. کیونکہ اشاعرہ کے نزدیک سب سے پہلا واجب مکلف، اور مکلف کون ہے؟ عاقل بالغ. جب کوئی بچہ عاقل بالغ ہو جاتا ہے مکلف ہو جاتا ہے، اب شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، شریعت کی تکلیف کا بوجھ اٹھانے والا بن جاتا ہے. جب مکلف ہو جاتا ہے تو اشاعرہ کہتے ہیں. اشعری کون ہے؟ امام ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے تقلید کرنے والے اصول میں، غرض بڑی غلطی پر ہے، یہ قول کی طرف منسوب ہے، وہ خود اس سے دستبردار ہو چکے تھے، اس بدعقیدگی سے خود دستبردار ہو چکے تھے، لیکن یہ قول ان کی طرف آج بھی معروف و مشہور ہے، اور لوگ آج بھی سینہ تان کے کہتے ہیں ہم اشعری ہیں اصول میں. عجب بات ہے، جب کہا جاتا کہ تمہارے امام نے تو توبہ کر لی تھی، کہتے نہیں توبہ نہیں کی تھی امام صاحب نے، یہ تم لوگ کہتے ہو، ہم نہیں مانتے. بھائی نہیں مانتے، نہ مانو ہم کیا کر سکتے. جن کتابوں سے آپ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ امام صاحب کا یہ عقیدہ ہے، انہیں جیسی کتابوں سے ہم نے کہا ان کو کہ یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ پہلے عقیدہ تھا، اور بعد میں جو لکھی جانے والی کتاب ہے الابانہ فی اصول الدیانہ میں انہوں نے خود اپنی صحیح عقیدہ کا اظہار کیا، اگرچہ بات چیت رہ گئی تھی 40 سال اعتزال، اور کئی سال کلابی مذہب کو اختیار کرنے والے تھے، تقریباً زندگی کے 60 سال انہوں نے بدعت پہ گزاری، تو ظاہر کچھ رہے گا تو صحیح، بقایا جات تو رہیں گے نہ کوئی نہ کوئی. لیکن انہوں نے اعتراف کیا آخر میں، میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کرنے والا ہوں، اور ان کے راستے کو اختیار کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. الغرض تو شیخ صاحب فرماتوں کی طرف نہیں دیکھا جاتا جو یہ کہتے کہ سب سے پہلے واجب مکلف پر کلمہ شہادت نہیں، کچھ اور ہے. کوئی بھی چیز کہیں کلمہ شہادت کے علاوہ ان کا قول قابل اعتبار نہیں ہے. قال ابن دقیق العید في شرح هذا الحديث، هذا کی شرح میں ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف. اس حدیث میں، کون سی حدیث؟ جو ہم باب کی شرح کر رہے ہیں، 8ویں حدیث. امرت ان اقاتل الناس حتى قل لا اله الا الله، اس حدیث کی بات ہو رہی ہے. اس حدیث میں دلالت ہے، جو ظاہر دلالت ہے ان لوگوں کے مذہب کی جو محققین ہیں اور جماہیر ہیں سلف میں سے، جو سب سے زیادہ تعداد میں ہیں، والخلف اور ان کے بعد میں آنے والے جو خلف ہیں. ان الانسان اذا اعتقد الدین الاسلام اعتقادا جازما، اگر اسلام کو اعتقاد جازم سے مان لے، لا تردد فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ بھی باقی نہیں رہتا دین اسلام پہ، کفاہ ذالک، وہ اس کے لیے کافی ہے. ولا یجب علیہ، اس پر واجب نہیں باقی رہتا، تعلم ادلۃ المتکلمین، کہ وہ متکلمین کے ادلہ و دلائل کی طرف دیکھے, وہ معرفت اللہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ معرفت ان دلائل کی بنیاد پر حاصل کرے. ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے, یقیناً دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے, اب شک کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ کیونکہ شاعر کا قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے شک کرو کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے کوئی اور ہے, پھر آہستہ سے یقین کی طرف آؤ کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, پھر تم پکے مسلمان بن جاؤ گے. جس نے ابتدائی شک سے کرنی ہے اس کی انتہائی یقین پہ کیسے ہوگی بھائی؟ تو ہم تو ابتدا سے ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی رازق ہے, وہی سچا معبود ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 5, المقاتلۃ علی منع الزکاۃ تکون لمن امتنع منها وقاتل علیہا. منع الزکاۃ کے خلاف قتال اس وقت کہا کیا جاتا ہے, یہ اس کے خلاف کیا جاتا ہے جو زکاۃ دینے سے رک بھی جاتا ہے, انکار بھی کرتا ہے زکاۃ دینے سے, انکار زکاۃ کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا, وہ تو کافر ہے, لیکن زکاۃ دینے سے انکار کرتا ہے. دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک فرضیت کا منکر, ایک دینے کا منکر ہے. میں دینا نہیں چاہتا, فرض ہے کہ دینا نہیں چاہتا میں, انہیں کہتا فرض ہی نہیں ہے اس لیے نہیں دیتا میں, کہ دونوں برابر ہیں شرعاً؟ نہیں, نہ عقلاً نہ شرعاً. پہلا تو دین ہی کو, دین کی اس بنیاد کو جھٹلا رہا ہے, وہ جس نے دین کو جھٹلایا تو دائرے سے ہم سے خارج ہو گیا. دوسرا شخص دے نہیں رہا, دے نہیں چاہتا, سستی ہے, کاہلی ہے, یا کنجوسی, کچھ بھی سے سمجھ لیا, لیکن وہ اقرار کرتے کہ زکوٰۃ فرض ہے, تو دونوں کے حکم میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں المقاتلہ, اب قتال, ایک شخص کہتا میں زکوٰۃ نہیں دیتا, بس تلوار نکال کے اسے قتل کر دو, ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ مقاتلہ اس صورت میں کیا جاتا ہے مانعین زکوٰۃ کے خلاف. شیخ صاحب فرماتے ہیں نمبر 1, دو شرطیں, نمبر 1 زکوٰۃ دینے سے انکار کرے, اور پھر وقاتل علیہا, اور قتال بھی کرے میں نہیں دیتا, اور جنگ پر بھی اترے نہ دینے کے لیے, تب تو قتال کیا جاتا ہے. اس لیے کہ کافر, اس لیے وہ قتال کر رہا ہے. اچھا, جو فرضیت کا ممکن ہے وہ تو پہلے سے کافر ہے. اما اذا لم يقاتل فانها تؤخذ منه قهرا, اگر قتال نہیں کرتا تو زور زبردستی سے اسے زکوٰۃ لے لی جائے گی. کون لے گا؟ میں اور آپ لیں گے, ہم زور زبردستی کریں گے جی. زکوٰۃ لینا کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے. نہیں لیتی, ہم لیں گے, قارون کو ہاتھ میں لیں گے, زکوٰۃ ہم لینا شروع کریں گے. اچھا, پھر کہاں کریں گے؟ میں لوں گا تو اپنے پاس رکھوں گا نا, کیا خیال ہے؟ اگر آپ لیں گے اپنے پاس رکھیں گے, ہمارے مخالف کی اور وہ اپنے پاس رکھے گا, تو لوگوں کے مال ضائع ہو جائے گا کہ نہیں؟ اگر حکومت ہے تو بیت المال بھی ہوتا ہے, وہی ذمہ دار ہوتا ہے. نہیں لیتا, اس کے ذمہ دار یہ, وہ مسئول ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, وہ ذمہ دار ہے, اس سے سوال کیا جائے گا, مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا. اگر غلط استعمال کرتا ہے تب بھی اس سے سوال کیا جائے گا, مجھ سے نہیں کیا جائے گا. میرے ذمہ کیا کام ہے؟ میں نصیحت کروں رازداری میں, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اگر میں نصیحت کرنے والے کی اہلیت رکھتا ہوں, اگر نہیں رکھتا یہ بھی, تو پھر علماء کی طرف جا کے گزارش کرتا ہوں, وہ جانے اور پھر ان کا کام ہے. نمبر 6, شیخ صاحب فرماتے ہیں قوله وحسابهم علی اللہ, اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. ای ان من اظہر الاسلام, جس نے اسلام کو ظاہر کیا, واتا بالشہادتین, اور کلمہ شہادت پڑھا, اس پہ عمل بھی کیا, یعنی کلمہ شہادت کو لے آیا, کیا مطلب ہے؟ قولا وفعلا وعملا واعتقادا, فانه يعصم ماله ودمه, اس کا مال, اس کا خون اور اس کا مال جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا. فان كان صادقا ظاهرا وباطنا, اگر وہ سچا ہے ظاہرا وباطنا, نفعه ذلك عند الله, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نفع اسے ملے گا, فائدہ ہوگا. وان كان الباطن خلاف الظاهر, اگر باطن ظاہر کے خلاف ہے, وكان اظهر ذلك نفاقا, اور اگر اس کا باطن ظاہر کے خلاف ہے, یعنی دکھاتا تو اسلام ہے, باطن میں کفر ہے, کچھ اور ہے, اور اس نے اسلام کو ظاہر کیا نفاقا, فهو من اہل الدرک اسفل من النار, تو وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوگا قیامت کے دن جہنم میں. منافق ظاہرا مسلمان ہے, کیوں؟ اس نے اسلام کو ظاہر کیا ہے, کلمہ بھی پڑھتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, حج بھی کرتا ہے, صدقات خیرات بھی دیتا ہے, مسلمانوں کے ساتھ بھی رہتا ہے, عیدیں بھی کرتا ہے, قربانیاں بھی کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ, اگرچہ دل میں وہ کافر ہو, دل کے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں, ہم ظاہر کو لیں گے اور بس. اس معاملے میں کلمہ توحید کی اہمیت میں اس سے پہلے کہ میں شیخ صاحب کے جو فوائد اس پہ بات کروں، دو تین قصے ہیں، بہت اہم قصے میں صرف جلدی سے بیان کر دیتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے کی اہمیت آپ دیکھیں اور فضیلت دیکھیں کہ کلمہ پڑھنے سے انسان بدل جاتا ہے، اس کی حیثیت بدل جاتی ہے اور اس کا مقام پہلے جیسا نہیں رہتا، اگرچہ دو لفظ پڑھنے ہیں، ظاہروں کے فرق نہیں پڑا، زبان سے دو لفظ پڑھے، صرف زبان سے پڑھے، دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نہیں، زبان سے پڑھ لیے ہیں تو کافی ہے، اگر میدان جنگ میں پڑھ لے تب بھی قتل کریں گے کہ نہیں، نہیں تب بھی کافی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلا قصہ میں متفق علیہ حدیث میں کئی مرتبہ بیان کیا ہے میں نے، سیدنا اسامہ بن زید عنہ کا قصہ کہ ایک شخص نے، مشرک کافر تھا، طاقتور تھا، اس نے کئی صحابہ کو قتل کیا میدان جنگ میں، یہاں تک کہ سیدنا اسامہ بن زید کے سامنے آیا، اسے اسامہ بن زید نے زور سے وار کیا ان کے اوپر، ان کی تلوار گر گئی، اس کافر کی تلوار گر گئی. سیدنا اسامہ بن زید جب تلوار اٹھائی سر پہ مارنے کے لیے تو اس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لیا. سیدنا اسامہ نے جب یہ سنا، اب تلوار بھی اٹھی ہوئی ہے، فوراً فیصلہ کرنا ہے، یہ تلوار مار کے اس کی جان لینے قتل کرنا ہے یا یہ محفوظ ہو گیا اس کلمہ پڑھنے سے. موقع اور حالات کو دیکھتے ہوئے اس شخص نے جھوٹا کلمہ پڑھا، تلوار سر پہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے کلمہ، ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی، قتل کر دیا. جب واپس مدینہ آئے تو ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، پورے قصے کا، ہم کیسے ہم نے وہاں پہ جہاد کیا اور کس طریقے سے اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. تو خوشخبری سناتے سناتے خوشخبری میں یہ بات بھی شامل کر دی کہ ایک ایسا مشرک تھا، طاقتور تھا، جس نے کئی صحابہ کو قتل کیا، شہید کیا وہاں پہ. سیدنا اسامہ بن زید کو میں نے دیکھا کہ اس نے جب تلوار اٹھائی، یعنی ایک طرف سے اسامہ بن زید کی تعریف کر رہے ہیں کہ اتنی بہادر ہے ماشاء اللہ، چھوٹے سے عمر میں بھی جب سر پہ تلوار اٹھی، اس شخص نے کلمہ پڑھا، تلوار مار دی، اسے قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ رکے، اسے اسامہ کو بلایا، اے اسامہ کیا تو نے اس شخص کو قتل کیا تھا جبکہ اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے موت کے ڈر سے، تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا کہ اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، زبان سے یا دل سے پڑھا ہے. دوسری روایت میں سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے فلاں کو قتل کیا، فلاں کو قتل کیا، نام لے کے فلاں کو قتل کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا نظر ثانی کریں، پتہ چلے کہ فلاں فلاں صحابہ بھی، صاحب وسلم کو صاحب بہت پیارے تھے، بہت پیارے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دین کی بات آتی ہے، توحید، کلمہ توحید کی بات آتی ہے، حق کی بات آتی ہے، تو حق سب سے پہلے ہے، اپنے رشتے داروں پر مقدم ہے، اپنے صحابہ پر مقدم ہے، سب پر مقدم ہے، کیونکہ حق اتباع کی جاتی ہے بس. تو فلاں فلاں کو نام لے کے قتل کیا، فلاں فلاں قتل کیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن لا الہ الا اللہ تجھ پر حجت قائم کرے گی؟ سیدنا اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمنا کی اس وقت کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا، اس سے پہلے میں نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا اور مجھ سے اتنی بڑی غلطی نہ ہوتی. عجب بات دیکھیں آپ، میدان جنگ میں دشمن ہے، قاتل ہے، کئی صحابہ کا قتل عام کیا اس بندے نے، جب مغلوب ہوا کلمہ پڑھ لیا. جھوٹے کلمے کے چانسز ہے کہ نہیں؟ ہیں، واضح ہے. لیکن جب کلمہ پڑھ لیا، تلوار سر پہ ہے، کلمہ پڑھ لیا، اس کی جان اور مال محفوظ ہوا کہ نہیں؟ یعنی صرف یہ قول ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف قول ہی ہے، عملاً بھی اس پہ عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اور کون ہے سیدنا اسامہ؟ آپ سلم کے پیارے کے پیارے ہیں. سیدنا زید آپ سلم کے پیارے ہیں، ان کے بیٹے ان کے پیارے ہیں، تو دگنا پیار ہے. لیکن جب حق کی بات آئی ہے، اب وعید سن رہے ہیں، وعید کو پتہ ہے. ایک روایت میں ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائے. غلطی ہو گئی، اقبار جرم بھی کریں، غلطی کا اقرار بھی کر رہے ہیں، اچھا مغفرت تو کریں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اسامہ تو کیا کرے گا اگر یہ لا الہ الا اللہ قیامت کے دن تجھ پر حجت قائم کرے گی؟ تو ہے مغفرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانگی، توبہ کر لیے تو گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مغفرت کیوں نہیں مانگی؟ مغفرت نہیں چاہتے تھے؟ مغفرت چاہتے تھے، لیکن سبق ہے سب کے لیے، تا قیامت سبق کے جو حدیث پڑھ رہے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کی جان اس کا مال محفوظ ہو گیا ہے. واضح حدیث ہے. ایک اور قصہ لیتے ہیں صحیح مسلم میں، یہ متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا اسامہ بن زید کا قصہ صحیح مسلم میں. ایک اور قصہ بڑا پیارا قصہ ہے، سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث سنی کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا مال جان محفوظ ہو جاتی ہے، یہ حدیث انہوں نے بھی سنی، تو عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کافر میدان جنگ میں میرا ہاتھ کاٹ دے، میدان جنگ میں مسلمان مجاہد کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، اگر یہ کافر میدان جنگ میں میرا ہاتھ کاٹ ڈالے اور پھر درخت کی اونٹ میں آ کر کہے میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھ لیا، تو کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے، اس سے خون جاری ہے، درد تکلیف باقی ہے، ہاتھ کس لیے کٹا ہے؟ اللہ کے راستے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، نہیں کاٹ سکتے اسے، کیا نہیں کاٹ، یعنی اسے قتل نہیں کر سکتے. کلمہ پڑھ لیا ہے، تمہارا ہاتھ کٹ چکا ہے، اسے قتل نہیں کر سکتے ہو تم. اچھا، اس نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے کلمہ پڑھنے سے قبل میرا ہاتھ کاٹا تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جب کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے تم اسے قتل نہیں کر سکتے. اگر تم نے اسے قتل کیا تو اسے قتل کرنے سے پہلے تمہارا جو درجہ تھا وہ اس درجے پر ہوگا اور تم اس کے درجے پر، یعنی پہلے اس کا خون بہانا جائز تھا اور تیرا قتل ناجائز تھا، اب اس کو قتل کرنا جائز نہیں اور تجھے قتل کرنا ہوگا. سبحان اللہ، پہلے آپ کا حق تھا، کافر تھا تو آپ اسے قتل کر سکتے تھے، اس کا خون حلال تھا، جب کلمہ پڑھا اب اس کی جان اس کے مال محفوظ ہے، اب اس کی جان نہیں لے سکتے ہو، اگرچہ اپنا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اس ظالم نے دشمن نے ہاتھ کاٹا ہے، چھوٹا سا زخم لگتا ہے، ایک سوئی چبھتی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اور اگر بچے کی غلطی تو اسے بھی ہم مارنا شروع کر دیتے ہیں شاید. یہاں پر ہاتھ کٹا ہوا اللہ کے راستے میں، اور وہ شخص ہاتھ کاٹنے والا جب دیکھتا ہے نا تلوار سر پہ آئیے ابھی میری گردن کاٹے گا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ. اگر تقوی نہ ہو تلوار رکے گی؟ اسے تقوی کی بات سب سے پہلے. سبحان اللہ، اجتہادی غلطی الگ ہے، لیکن یہاں پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشکال ہو رہا ہے کہ ہم میدان جنگ میں اللہ کے راستے میں ہاتھ کٹے جا رہے ہیں ہمارے، تب بھی ہم اس وقت بھی قتل نہ کریں ہم، یعنی بات کہاں تک لے کے جائیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ محفوظ ہو گیا، چاہے قتل بھی کر دے، اس نے قتل کیا ہے تمہارے بھائی کو، قتل کیا تمہارے باپ کو، قتل کیا ہے، اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب تم اسے قتل نہیں کر سکتے. اگر قتل کر دے تو پھر تم نے بدلہ لیا، اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کیا. فرق دیکھا دونوں میں؟ تعلیمات دیکھے. سبحان اللہ، اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے حدیث کے تعلق سے بات کریں گے. آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں میں استفاد من الحدیث میں سے جو بعض اہم پیغام ہیں، نمبر ایک، الامر بالمقاتلۃ الى حصول الشہادتین والصلاۃ والزکاۃ، قتال اور جہاد کا حکم جب تک کہ کلمہ شہادت نماز اور زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا جاتا. نمبر دو اطلاق الفعل علی القول کے قول پر بھی فعل کا اطلاق ہوتا ہے. نقول اذا فعلوا ذلك, یعنی اگر کوئی شخص فعل کی بات کرتا ہے اس میں قول بھی شامل ہو جاتا ہے, تو فعل پر قول کا اطلاق ہوتا ہے. کیونکہ اذا فعلوا ذلك اگر وہ کر لیتے ہیں تو اس نے کلمہ تو پڑھا ہے, کلمہ پڑھا جاتا ہے کیا جاتا ہے, فعل ہے یا قول ہے؟ زبان سے تو ہم سنیں گے نا, فعل تو بعد میں کرے گا نا, وہ اس پہ عمل تو بعد میں کرے گا نا, لیکن پہلے زبان سے کہے گا کہ نہیں. تحدید کے ابتدا میں حتی یقول لا الہ الا اللہ, حدیث کے آخر میں کیا فإذا فعلوا ذلك, تو جب تو فعل کا اطلاق قول پر بھی ہوتا ہے, جیسے یہ مراد ہے. ومما ذکر قبل الشهادتان وهما قول حتى يشهدوا, زبان سے کہیں گے نا, ایک روایت میں حتى يقولوا, قولوا کی روایت بھی آئی ہے نا. نمبر تین اثبات الحساب على الاعمال يوم القيامه, کہ اعمال کا حساب ہوگا قیامت کے دن, حساب کا ثبوت کہ حساب ہوگا قیامت کے دن. نمبر چار ان من امتنع عن دفع الزکاۃ قوتل على منعه حتى يؤديها, جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے تو اس کے خلاف قتال کیا جائے گا جب تک کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. نمبر پانچ ان من اظہر الاسلام قبل منه, جو اسلام کو ظاہر کرتا ہے اس سے قبول کیا جاتا ہے. ووکل امره الى ووکل امر باطنه الى الله, اور اس کا جو باطن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جاتا ہے. ہم ظاہر کو لیں گے, اس کا اسلام ظاہر قبول کریں گے, جو باطن ہے اس کو جو بھی بگاڑے باطن میں ہو جانے اس کا رب جانے. نمبر چھ التلازم بین الشہادتین وانه لا بد منهما معا, کہ دونوں گواہیاں جو ہیں دونوں لازم ہیں, اس لیے ایک رکن سمجھا گیا ہے. پانچ ارکان پہ رکن شہادتان, دو گواہیاں, تو دو رکن الگ سے نہیں ہے, دونوں ایک رکن ہے, تو دونوں لازم اور ملزوم ہیں. جب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اس وقت اس کا فائدہ نہیں جب تک کہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہو, کیونکہ ممکن نہیں ہے کسی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جان لے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حقوق کو بیان نہیں فرمائیں گے, ان حقوق کو بیان نہیں فرمائیں گے. نمبر سات بیان عظم شأن الصلاۃ والزکاۃ, نماز اور زکاۃ کی عظیم شان کا بیان. والصلاۃ حق البدن, نماز جسم کا حق ہے. والزکاۃ حق المال, اور زکاۃ مال کا حق ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.